بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہٰذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، اس سال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارک عنکبوت کی 57 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یقیناً یہ آیت آپ نے بارہا سماعت کی ہوگی اور بہت سارے مطالب یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے. میں چند مقامات کی طرف اشارہ کروں گا تفسیر کے اعتبار سے، قرآن میں تدبر اور تفکر کے اعتبار سے، تاکہ ہمارے لیے عبادت اور مرحومین اور خصوصاً جس مرحومہ کے اس علیہ ثواب کے لیے سلسلے کو برپا کیا گیا ان کی روح مقدس کے لیے اس سال کا سبب قرار پا سکے. قرآن ہمیں بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہے اور ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ نے انسانوں کے لیے نازل کی تاکہ وہ اس میں تدبر کریں، تفکر کریں، تعقل کریں اور اس ذریعے سے اپنے لیے ہدایت کے راستوں کو روشن کریں اور پہچان سکیں. یقیناً ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی کی اپنے مفسر اور اپنے مؤول کی محتاج نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. لیکن ایک سطح ذہنی تک، علم کے بعض مراتب تک، قرآن تنہائی ہمارے لیے بہت سارے مقامات کو واضح اور روشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. کتاب ہدایت ہے، اس کا کام ہے ہدایت کرنا. لیکن ابتدائی طور پر جو قرآن ہمیں حکم بھی دیتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شدید تاکید ہے قرآن سے انسیت پیدا کرنے اور قرآن سے رابطہ پیدا کرنے کی، قرآن سے ہمارا انس کیوں نہیں پیدا ہوتا، میں صرف بہت شارٹ دو باتیں کروں گا اور آگے بڑھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا انس اس لیے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں قرآن کی اپلیکیبلٹی اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کہیں اس طریقے سے دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. یہ جو نوعیت ہے بحث کی، اس کی زیادہ بازگشت علماء کی طرف ہے، قشر علماء کی طرف ہے. یہ علماء کا کام ہے، یہ مفسران قرآن کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ قرآن کی اپلیکیبلٹی کو، کہ کس طرح سے قرآن ہماری زندگیوں میں اپلائی ہونا ہے، کیسے اپلائی ہونا ہے، قرآن کی اپلیکیبلٹی کیا ہے، اس کو ہمارے سامنے علماء کا کام ہے. اور یقیناً میں یہاں پر البتہ یہ نہیں کہوں گا کہ علماء نے کام نہیں کیا، لیکن یقیناً وہ کام جو نہیں پہنچ سکا تب بھی اس کی بازگشت ہماری طرف ہی ہے کہ ہم علماء کے کیے ہوئے کام کو عوام تک اس طریقے سے نہیں پہنچا سکے. دوسرا راستہ یا دوسری وجہ یا دوسری کیفیت کہ کیوں ہمارا قرآن سے جو انس کا لیول ہے وہ زیادہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ موجودہ زمانے میں ہماری سنجیدگی کا جو لیول ہے وہ بہت نیچے کی طرف آ گیا ہے. اب ہمیں سنجیدہ گفتگو اچھی نہیں لگتی، اب ہمیں علمی گفتگو اچھی نہیں لگتی. میں بہت زیادہ، چونکہ بزرگوں کی ایک اچھی تعداد میرے سامنے موجود ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے بھی ہوں گے، آپ نے وہ ماحول دیکھا بھی ہوگا کہ آپ لوگوں نے اپنی جوانی میں یا جوانی کے بعد کے کچھ دور تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ فضا بڑی ادبی فضا تھی، بڑی سنجیدہ فضا تھی، علمی گفتگو کو سراہا جاتا تھا، ادبی محفلوں کو سراہا جاتا تھا، اچھے کلام کو پسند کیا جاتا تھا، اچھی کتابوں کا تذکرہ موجود تھا. آج کے موجودہ نوجوان نسل سے آپ غالب سے لے کر موجودہ دور کے بہترین شعراء تک کسی ایک کا بھی نام لے لیں تو انشاءاللہ آپ کو نوجوان نسل بالکل فارغ البال ملے گی، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں جانتے. ادب کی دنیا میں قدم رکھیں تو بہترین جو ہمارے ہاں کی آج کی کتاب ہے مثلا، اگر وہ بھی کوئی پڑھ لے تو وہ ہیری پوٹر ہے، سب سے زیادہ وہ پڑھی جاتی ہے، اسی کو سمجھا جاتا ہے، وہی اس وقت جو ہے بیسٹ سیلر بن چکا ہے. ذرا سا آپ کسی ادبی کتاب کی طرف اشارہ کر دیجئے، کسی سنجیدہ گفتگو کی طرف اشارہ کر دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ ماحول کشیدہ ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا قرآن سے کوئی ربط نہیں ہے، ہمارا نہج البلاغہ سے کوئی ربط نہیں ہے، تو قرآن اور نہج البلاغہ غیر سنجیدہ افراد کے لیے نازل کی بھی نہیں گئی ہے. یہ دونوں کتابیں غیر سنجیدہ افراد کے لیے نہیں ہیں، یہ کتابیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو علم سے دشمنی رکھتے ہوں، یہ کتابیں انٹرٹینمنٹ کی کتابیں نہیں ہیں. لہذا جب تک ہم اپنی زندگی میں اپنی سنجیدگی کا لیول تھوڑا سا نہیں بڑھائیں گے، علمی مطالب کو، علمی گفتگو کو پسند کرنا نہیں شروع کریں گے، تب تک ہمیں نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ اس میں دلچسپی پیدا ہوگی، نہ نہج البلاغہ سمجھ میں آئے گی، نہ نہج البلاغہ میں ہماری دلچسپی پیدا ہوگی. ابھی اگر میں مثلا، بھارت جسارت مقصود نہیں ہے، لیکن مثلا ابھی اگر میں کہہ دوں کہ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا تو شاید بعض نے تو نام بھی نہ سنا ہو آگ کے دریا کا. اور اگر پڑھنے کے لیے دے بھی دوں اور ایک سال نہیں 10 سال کا بھی وقت دے دوں تو مجھے امید ہے کہ کوئی ایک بھی شخص پورا نہیں پڑھے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ ہمیں بہت سنگین لگے گی، اس لیے کہ اس کی ادبی زبان، اس کے اندر استعمال ہوا وہ فلسفہ، اس کے اندر ادب اور لٹریچر کی جو ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے ان میں سے کسی ایک سے بھی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. تو جب ایک خاتون کا ادبی دنیا میں لکھا ہوا ایک معمولی سا شاہکار وہ پڑھنے کی اوقات نہیں ہے ہماری، تو ہمیں نہج البلاغہ کہاں سے اچھی لگے گی، ہمارے قرآن میں دلچسپی کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو قرآن میں دلچسپی پیدا کرنی ہے تو تھوڑا سا مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا مزاج ادبی ہوگا، آپ کا مزاج سنجیدہ ہوگا، آپ کے مزاج میں علم دوستی پیدا ہوگی، قرآن سے آپ کی محبت خود بخود شروع ہو جائے گی. اب قرآن اپنے مرحلے میں، ابتدائی مرحلے میں ارشاد فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو قرآن ہمیں بار بار پلٹ پلٹ کر کہہ رہا ہے افلا یا تدبر، کیوں نہیں تدبر کرتے؟ اس لیے کہ تدبر کرو گے تو تمہاری علم دوستی کی کیفیت ظاہر ہوگی، تم سوچنا شروع کرو گے. ہاں آپ ذرا سا ہیری پوٹر کے بارے میں تنقیدی بحث شروع کر دیں تو آپ ایک صفحے سے بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتے، سب کا سب جھوٹ ہے، ایک پلندہ ہے جھوٹ کا جو تیار کیا گیا ہے، اس کو عقلی پیمانے پہ آپ نے اگر کہیں پرکھنا شروع کر دیا تو اس کی چار لائنیں بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. بات ساری یہ ہے کہ جب ہم عقل کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. قرآن صاحبان الباب کے لیے ہے، قرآن صاحبان عقل کے لیے ہے، قرآن صاحبان تفکر کے لیے. ایک مقام تدبر، ایک مقام تفکر ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے پڑھاؤں گا. ابتدا ہی میں ایک بات یاد رکھیے گا، اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ لفظ دلیل کی دنیا میں دلیل صامت کہلاتا ہے، خاموش دلیل. اس لیے کہ لفظ اپنے ابتدائی معنی سے زیادہ ہمیں کچھ پہنچا نہیں رہا ہوتا. دلیل صامت کو جب تک تدبر اور تفکر کے ساتھ ملا نہ دیا جائے اس کا نطق سنائی نہیں دیتا. اس کے نطق کو سننے کے لیے تدبر اور تفکر کے آلے کی ضرورت ہے. جب آپ تدبر اور تفکر کا آلہ کان میں لگا کر قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا ہر لفظ آپ سے بات کرنا شروع کرے گا. اب تدبر کا ایک چھوٹا سا مقام عرض کروں اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں بات کروں. جب دلیل صامت ہے، خاموش ہے، سننے کے لیے آلہ چاہیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب نفس اور ہر صاحب جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ ایک جملہ جو ہم نے بارہا سنا، تدبر کا مقام کیا ہے؟ تدبر کا مقام یہ ہے، ابتدائی طور پر جب ہماری سماعتوں میں یہ جملہ آیا تو جو اجمالی معنی، جو عرفی معنی ہمارے ذہنوں میں قائم ہوا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو بھی زندہ ہے بالآخر اسے موت آنی ہے. اب مقام تدبر، دیکھیں لفظ میں عرض کیا دلیل صامت، تدبر کیسے کیا جاتا ہے، تفکر کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات قائم کی جاتی ہے کہ جو کلام ہے، جس کسی کا بھی، جس نے اس کلام کو جاری کیا ہے، وہ ہستی، وہ ذات کون ہے؟ اگر وہ ہستی جس سے کلام منسوب ہے قادر مطلق ہو، اگر وہ ذات علیم مطلق ہو، اگر وہ ذات حکیم مطلق ہو، اگر وہ ذات محیط مطلق ہو، تو پھر اس کے الفاظ کو آسان نہیں لینا چاہیے، بلکہ پہلے ہی مرحلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ حکیم مطلق کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے. وہ علیم مطلق جب کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے تو اسی لفظ کے دامن اور اس کے انتخاب میں کوئی علمی نقطہ پوشیدہ ہے. اب وہ علمی نقطہ کیا ہے؟ وہ علمی نقطہ یہ ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب جان، ہر صاحب نفس نے کیا کرنا ہے؟ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم نے اجمالی طور پر بغیر تدبر کے، بغیر تفکر کے جب یہ آیت پڑھی تو ہم نے اپنے ذہن میں معنی کیا قائم کیا، ہم نے معنی یہ قائم کیا جو بھی زندہ ہے اسے بالآخر ایک دن موت آنی ہے. شاعر نے آگے بڑھ کر اس مقام تک ارشاد فرما دیا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. اب یہ تدبر نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اس طرح کے اشعار تدبر نہ کرنے کا نتیجہ. یہ نہ رہے سے، احمد مرسل کے نہ رہنے سے کیا مراد ہے یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. آپ کے شاعر کی نگاہ میں اس کا جو بھی معنی ہو، جو بھی معنی ہو، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو نہ رہا ہو اس کو سلام کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ایسے ہی ہے نا بھائی، جو بندہ کمرے میں نہ رہے اور آپ اس کو سلام کر رہے ہو تو لوگ آپ سے کہیں گے نا کہ بھائی یہ بندہ تو کمرے میں ہی نہیں ہے تو تم سلام کس کو کر رہے ہو. اب اگر وہ شہر سے چلا جائے، اب اگر وہ ملک سے چلا جائے، اور اگر آپ کی اور ہماری نظر میں دنیا سے ہی چلا جائے تو پھر سلام معنی نہیں رکھتا. تو کبھی شعر پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ تو سوچ لو کہ جس نبی کی سنت میں، شریعت میں، آئین میں، جس نبی کے مذہب میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے.
ایسے ہی ہے نا, سلام کرنا مستحب ہے, اس کا جواب دینا واجب ہے. جس شریعت میں اصل سلام سنت ہے, اس شریعت میں واحد ذات پیغمبر کی ایسی ہے جس پر ایک نہیں پانچ مرتبہ دن میں سلام کرنا واجب ہے. تو پروردگار پانچ مرتبہ تم سے سلام کر کے تمہیں دن میں کم از کم پانچ مرتبہ متوجہ کر رہا ہے. رہنے نہ رہنے کا معاملہ تمہارے ساتھ ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے, ان کے نہ رہنے کا مطلب تو کائنات باقی نہیں رہے گی. لہذا ان کے لیے جملے استعمال کرنے سے پہلے ذرا سا قرآن میں تدبر کر لیا ہوتا تو یہ جملہ نہ کہتے. ہمارا اشتبا کیا ہے, ہم نے کہا جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے, یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا. یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ جو بھی زندہ ہے اسے مرنا ہے. دیکھیے یہی قرآن ایک مقام پہ فرماتا ہے, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر شے حی, جو بھی شے حی ہے اس کو الماء سے قرار دیا ہے. اب یہ میں کبھی اور بحث کروں گا, موقع رہا آج صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ہم نے اس الماء سے یہاں پر ترجمہ کیا کیا. سائنس کی ایک چھوٹی سی ڈسکوری نے ہمیں سمجھا کہ ہم نے قرآن کے کسی راز کو پا لیا. ہاں, سائنسدانوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی حیات کے لیے آکسیجن کا ہونا ضروری ہے, پانی کا ہونا ضروری ہے. اب اگر آپ سائنس سے ذرا سا بھی شغف رکھتے ہوں گے تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ موجودہ دنیا میں یہ ایک فیلسی رہ گئی ہے, اس فیلسی سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے کہ حیات کا ہونا پانی اور آکسیجن پر منحصر نہیں ہے. یہ ایک زمانے میں بات کی گئی تھی, اور پھر آج تک اسی فیلسیز کو دہرایا جا رہا ہے. مریخ کے اوپر پانی کے آثار ڈھونڈ رہے ہو, تمہیں کس نے کہا کہ پانی ہوگا تو حیات ہوگی؟ کسی بھی سیارے پر آپ جو پانی کے آثار تلاش کرتے پھر رہے ہیں, پانی کا حیات سے کیا رابطہ ہے؟ پانی کا حیات سے رابطہ صرف اتنا ہے کہ ایک خاص قسم کی حیات ہے جو پانی پر متوقف ہے. آپ کی اسی دنیا کے اندر ایک بہت بڑی حیات کا سلسلہ ایسا ہے کہ جس کو اپنی حیات کو جاری رکھنے کے لیے نہ پانی کی ضرورت ہے نہ آکسیجن کی ضرورت ہے. جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو نائٹروجن پر زندہ رہتی ہے. وہ نائٹروجن کو آبزرو کرتے ہیں اور آپ کو اور مجھے آکسیجن دیتے ہیں. پودوں میں فوٹو سینتھسس کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں وہ آکسیجن استعمال نہیں کرتا بلکہ کسی اور گیس کو استعمال کر کے آپ کو اور مجھے آکسیجن فراہم کرتا ہے. تو یہ باتیں ہمیں بڑی ابتدائی طور پر سمجھ میں آتی ہیں کہ کچھ فیلسیز ہیں. لہذا کیا ہوا, جب پتہ لگا کہ سائنس, مطلب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تو تھیوری غلط ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے میں نے تمام کل شیئن ہائی, تمام زندہ چیزوں کو پانی سے قرار دیا, اور وہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو پانی کے بغیر زندہ رہتی ہیں. تو لوگوں نے آیت میں شک کرنا شروع کر دیا. آیت میں شک مت کرو, تمہارا پہلا ترجمہ غلط تھا جب تم نے الماء کا ترجمہ پانی کیا. اس لیے کہ اگر تم قرآن میں ہر مقام پر الماء کا ترجمہ پانی کرو گے تو قرآن تمہیں بہت ساری جگہوں پہ سمجھ نہیں آئے گا. مثلا ایک مقام سورہ مبارک ہود میں پروردگار نے کہا, پروردگار کون ہے تمہارا؟ وہ جس نے 6 روز میں زمین و آسمان کو خلق کیا. اور پھر کیا فرمایا, کان عرشہ علی الماء, اور وہ وقت وہ تھا جب پروردگار کا عرش الماء پر تھا. اب اگر آپ اس الماء کا ترجمہ پانی کریں گے تو پھر ساری کی ساری جو عقائد ہیں وہ دیگر گو ہو جائیں گے. ابھی تو زمین و آسمان بنے نہیں ہیں تو پانی کہاں سے آئے گا, اور وہ پانی کون سا پانی ہوگا جو عرش الہی کو اٹھائے گا. پھر عرش الہی بھی تمہیں تخت لکڑی کا بنا ہوا دکھائی دے گا, پھر تمہیں اس پر میرے جیسا موٹا خدا بیٹھا ہوا دکھائی دے گا. سارے کے سارے عقائد دگرگو ہو جائیں گے. لہذا وہاں پر الماء سے مراد پانی نہیں ہے, اور نہ پانی کی یہ اوقات ہے کہ وہ عرش الہی کو اٹھا سکے. تو اب وہاں پر جو الماء کا معنی کرو گے, جیسے ہی اس مقام پر آ کر الماء کا وہی معنی کرو گے, آیت خود بخود اپنے معنی کو واضح کر دے گی. لہذا وہ بحث اپنی جگہ پر محفوظ اب غور کیجئے گا. مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ, قرآن نے کسی بھی مقام پر نہیں کہا کہ کل حی ذائقۃ الموت. قرآن کے یہ الفاظ کہیں پر نہیں ہے, نہ قرآن کے الفاظ ہیں نہ روایات کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون کلی سے متصادم ہے. یاد رکھیے گا کہ کچھ حیات ایسی ہے کائنات میں, کچھ حی ایسے ہیں کائنات میں, کچھ زندہ کائنات میں ایسے ہیں کہ جن کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں ہے. میں نے کوئی بہت متعجب انگیز بات نہیں کی ہے، اس میں تعجب کا مرحلہ نہیں ہے، ذرا سا آپ تفکر کریں گے، ذرا سا آپ تدبر کریں گے، خود بخود اس مقام کو درک کریں گے. کون ہے جس کے لیے کون سے زندہ؟ سب سے پہلا زندہ تو خود خدا ہے، مگر خدا کے اسماء حسنہ میں، خدا کے صفات علیہ میں سے ایک اسم اور ایک صفت الحی نہیں ہے. خدا کا ایک اسم ہے الحی القیوم. اگر الحی، اب حی کون ہے؟ زندہ. پس پروردگار زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسا زندہ ہے؟ الحی الذی لا یموت، ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو خدا ایک ایسا زندہ ہے کہ جس کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں ہے. خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ بالکل ہے. تمام ادیان، جتنے بھی الہی ادیان ہیں، جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں، یہودیت عیسائیت سے لے کر جس مذہب میں بھی فرشتے کا تصور پایا جاتا ہے، آپ جا کر وہاں پر پوچھ لیجئے کہ کیا فرشتے کے لیے موت ہے، تو تمام کے تمام ادیان مل کر آپ یہ کہیں گے نہیں، بلکہ فرشتہ ایک سرمدی الوجود مخلوق ہے، ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو جب خلق کر دیا گیا تو اب اس کے لیے موت نہیں ہے. اور آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ فلاں فرشتے کا انتقال ہو گیا، فلاں فرشتہ فوت ہو گیا، نہیں. فرشتہ جب خلق ہو گیا تو جس مقصد کے لیے خلق ہوا ہے سرمدی الوجود ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ باقی رہنے والی. فرق کیا ہے اب یاد رکھے گا؟ فرق یہ ہے کہ فرشتے کی جو بقا ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، اور فرشتے کے لیے امکان فنا باقی ہے. لیکن خدا کو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا سرمدی ہے، خدا ہمیشہ رہنے والا ہے، سمد ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اس کی بقا بھی ذاتی ہے، اور وہ ذات ہے جس کے لیے فنا کا کوئی تصور اور امکان نہیں ہے. بس فرشتوں کے سرمد ہونے میں اور خدا کے سرمد ہونے میں فرق کیا ہے؟ کہ وہ خود سے ہیں، یہ اس سے ہیں، اس کے لیے امکان نہیں ہے، ان کے لیے امکان فنا باقی ہے، لیکن رہیں گے، جب تک خدا رکھے گا باقی رہیں گے. اب اگر ہم نے کہا کہ فرشتے ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہیں، ان کو موت نہیں آئے گی، فرشتے نہیں مرتے، تو کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب بڑے آرام سے قبول کر لیں گے. لیکن جب ہم ان افراد کے بارے میں یا ان ذوات مقدسہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جن کے تصدق میں فرشتے خلق ہوئے ہیں، وہ ذوات مقدسہ کہ جن کے نور کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو جن کی نور کی وجہ سے حضرت آدم مسجود ملائکہ قرار پائے، اب اگر ہم ان کے لیے یہ کہیں کہ ان کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی، تو تعجب کا مقام کیا ہے؟ لہذا وہ ذوات مقدسہ جتنی بھی ہیں، ان کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں ہے. اب کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ انشاءاللہ وہ کبھی فرصت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے لیے موت ہوتی ہے، معصوم کے لیے رجوع ہوتا ہے. یہ دو الگ الگ مرحلے ہیں. ہمارے لیے موت ہے، موت طاری ہو کر دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ثم الینا ترجعون، تمہیں پہلے ماروں گا، تمہیں ماروں گا، موت کا ذائقہ چکھاؤں گا. ہر نفس کو اللہ نے موت کا ذائقہ چکھانا ہے. اس کے بعد ثم عربی میں وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر ترتیب متکلم کے ملاحظے میں موجود ہو. یعنی کیا؟ اگر میں نے کہا جعفر اور حیدر آئے اور واو استعمال کیا، جا حیدر و جعفر، تو یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ حیدر پہلے آیا ہو یا جعفر پہلے آیا ہو، یہاں پر واو صرف یہ بتائے گا کہ یہ دونوں آئے. لیکن جب میں ترتیب ملاحظہ رکھوں گا تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا جا حیدر ثم جعفر، حیدر آیا اس کے بعد جعفر آیا. لہذا فرمایا کل نفس ذائقت الموت، میں تمام جتنے بھی نفس ہیں ان کو موت کا ذائقہ چکھاؤں، چکھانے کے بعد ثم اس کے بعد الینا ترجعون، تمہیں ہماری طرف زبردستی پلٹایا جائے گا. آؤ گے نہیں، تم آنے والے نہیں ہوگے. کیا کیا جائے گا؟ زبردستی پلٹایا جائے گا. اب یہ قاعدہ کلی ہے جو پروردگار نے قرآن میں بیان کر دیا. اصول کیا ہوتا ہے؟ اصول یہ ہوتا ہے کہ قاعدہ کلی کے مقابلے پر جب تک کوئی حکم استثنائی نہ آئے اس کا حکم جاری رہتا ہے. حکم استثنائی کیوں آتا ہے؟ ہم حکم استثنائی دو وجہ سے لگاتے ہیں. ایک وجہ ہماری مجبوری ہے، پہلے ہم نے حکم کلی لگا دیا, بعد میں ہمیں خیال آیا کہ بھئی یہ تو حکم کلی کی وجہ سے مسئلہ پیش آ جائے گا, تو بعد میں چونکہ پتہ لگا تو ہم نے ایک حکم استثنائی لگا کر کیا کیا, کچھ کو اس حکم سے خارج کر دیا. ورنہ خود انسان بھی یہ کام کرتے ہیں, بعض اوقات کسی کی عظمت کو کسی کی بڑائی کو بیان کرنا ہو تب بھی یہی طریقہ استعمال کیا جائے گا. پہلے کلیہ بیان کیا جائے گا, کلیہ کو بیان کرنے کے بعد کیا کہا جائے گا, جن کی عظمت کو بیان کرنا ہے حکم استثنائی کے ذریعے سے ان کو اس حکم سے نکال دیا جائے گا. خدا کے لیے پہلا مرحلہ جاری نہیں ہے اس لیے کہ خدا غلطی نہیں کرتا, لیکن دوسرا مرحلہ جاری ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کی عظمت کو اور بڑائی کو اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کام انجام دے کہ پہلے ایک حکم کلی لگائے اور اس کے بعد ایک حکم استثنائی کے ذریعے سے اہم کو الگ کر دے. یہ تھوڑا سا میں نے سنگین گفتگو کی اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے, آسان کرنے کے لیے میں مطلب سمجھا دوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں. حکم کلی اور حکم استثنائی آج کل کے دور میں ذرا مثال آسان ہے, بڑی محسوس اور ملموس مثال ہے. کورونا آ گیا, وائرس آ گیا, حالات خراب ہو رہے ہیں, تو حکومت نے حکم کلی جاری کر دیا اور حکم کلی جاری کر کے کہا کل سے ساری دکانیں بند. ساری کا مطلب ساری ہیں, سب دکانیں بند ہو جائیں گی. کلو دکانیں, جتنی بھی دکانیں ہیں کل سے کلوز بند, کوئی دکان نہیں کھلے گی. یہ حکم کلی ہے. اب یہ حکم کلی کیوں لگایا گیا؟ تاکہ عوام کو حالات کی سنگینی سمجھ میں آ سکے کہ بھئی حالات بہت خراب ہو گئے, گھر سے باہر نہیں نکلنا, کاروباری زندگی بند کرنا پڑے گا تاکہ بیماری کا مقابلہ کیا جا سکے. یہ حکم کلی لگا دیا گیا. اب حکم کلی لگانے کے بعد جب اس کی سنگینی کا احساس ہو گیا, لوگوں نے سمجھ لیا, اب وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے واقعاً ساری دکانیں بند کر دی تو حالات خراب ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دکانیں اتنی ضروری ہیں حیات کا چرخہ چلانے کے لیے, انسانی زندگی کا چرخہ چلانے کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اگر ہم نے ان دکانوں کو کھلا نہ رکھا تو بجائے کنٹرول ہونے کے مسائل سنگین ہو جائیں گے. لہذا کھانے پینے کی دکانوں کو کھولنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی حیات کا ایک اہم مرحلہ ادھر پیش ہے. پھر لازم ہے میڈیکل ایمرجنسی ہے اور آپ میڈیکل کی ہی دکانیں بند کر دیں تو کیا ہوگا, مسائل سنگین ہو جائیں گے. لہذا میڈیکل کی دکانیں بھی امپورٹنٹ ہیں, لہذا ان کی امپورٹنس کے پیش نظر اب کیا کیا حکومت نے, پہلے لگا دیا حکم کلی کا, کلو دکانیں کل سے کلوز بند, کوئی نہیں کھلے گی. جب لوگوں نے سنگینی کا احساس کر لیا تو پھر حکم استثنائی جاری کیا, کہا مگر الا کون سی دکانیں کھلی رہیں گی, کھانے کی دکانیں کھلی رہیں گی. کون سی دکانیں کھلی رہیں گی, میڈیکل سپلائز کی دکانیں کھلی رہیں گی. اب اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ بھئی یہ دکانیں ضروری ہیں, ان کی اہمیت زیادہ ہے, ان کا اس حکم سے نکالنا بتا رہا ہے کہ یہ دکانیں امپورٹنٹ ہیں. اب اگر قرآن اس مقام پر جہاں فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت ہے اور اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ثم الینا ترجعون, اس کے بعد زبردستی انہیں پلٹایا جائے گا, تو پھر یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا, کوئی بھی نفس اس دائرے سے خارج نہیں ہوگا. لیکن خود غور کیجئے گا, ہر وہ مخلوق کے جو صاحب نفس نہیں ہے آٹومیٹیکلی خارج ہے. تو خدا نفس نہیں رکھتا, دائرے سے باہر ہے. فرشتہ عقل محض ہے, نفس نہیں رکھتا, دائرے سے باہر ہے. لیکن جتنے بھی صاحبان نفس ہیں وہ شامل ہو جائیں گے. اب وہ نفس انسان کا ہو اس میں شامل, اب وہ نفس حیوان کا ہو اس میں شامل, اب وہ نفس پودے کا ہو اس میں شامل, اگر وہ نفس حتی معصوم کا ہو تب بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. اور قاعدہ کلیہ کیا کہہ رہا ہے, پہلے تمہیں موت کا ذائقہ چکھاؤں گا اور اس کے بعد زبردستی اپنی طرف بلاؤں گا. ایک چھوٹا سا مقدمہ اور اضافہ کر دوں, شریعت کا حکم خدا کب حکم دیتا ہے, یہ بحث ہے جو علم الاصول فقہ میں بڑی شد و مد کے ساتھ کی جاتی ہے کہ خدا شارع جب حکم دیتا ہے تو سٹینڈرڈ آف حکم کیا ہے. کہ سٹینڈرڈ آف حکم یہ ہے کہ خدا اس چیز کا حکم دیتا ہے اور اس چیز سے روکتا ہے جو انسان کے اختیار میں ہو. لہذا اگر کوئی شے انسان کے اختیار کے دائرے سے باہر نکل جائے گی تو اس کا حکم اس پر جاری نہیں ہوگا. دوسری جانب غور کیجئے گا, پروردگار اپنی تمام تر عظمت, اپنی تمام تر بزرگی اور کبریائی کے ساتھ انسانوں کے ساتھ کس قدر رحیمانہ سلوک کرتا ہے، اس کے احکام ہمارے لیے ضروری ہیں، چاہے میری فلاح اور بہبود، میرا کمال اس کے اندر پوشیدہ ہو یا نہ ہو، اس کا حکم اس کی ذات سے جاری ہو جائے تو اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بجا لانا چاہیے، چاہے مجھے کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، چاہے مجھے کوئی بات اس سے کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، اس کی ذات قابل ہے، اس کی ذات اہل ہے کہ اگر وہ حکم دے دے تو جاری ہونا چاہیے۔ اس عظمت اور کبریائی کے باوجود وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اپنے بندوں سے کہتا ہے جہاں کہیں تمہارا اختیار ختم ہوگا میں اپنا حکم اٹھا لوں گا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لہذا اگر تم کہیں مجبور ہو گئے تو میرا حکم جاری نہیں ہے، میں نے تم پر فلاں چیز حرام کی ہے لیکن اگر مجبور ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تم پر فلاں چیز واجب کی ہے مجبوری میں چھوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مجبوری بڑی طاقتور سٹیج سے ہوتی ہوئی ہاں بہت ہی ضعیف مرحلوں میں داخل ہوتی ہے، سب سے زیادہ مثلا کوئی شخص میرے سر پر بندوق رکھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے مولانا رمضان میں پانی پیو نہیں تو گولی مار دوں گا، اب یہ مجبوری ہے، سخت مجبوری ہے، پانی پی لوں گا خدا مجھے کچھ نہیں کہے گا، اس سے نیچے آ جائیں میں اپنی ہی غفلت کی وجہ سے نماز صبح کے وقت اٹھ نہیں سکا، غفلت میری تھی لیکن سوتے رہ گئے، خدا نے کہا کوئی بات نہیں قضا پڑھ لو میں معاف کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے اور نیچے آ جائیں، اور ضعیف کب ہوتی ہے حالت نیند میں، میں نے خدا نخواستہ حالت نیند میں کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو حرام تھی، کہا نہیں تم سو رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نیچے آ جائیں، اور نیچے کا مرحلہ، کہا کہ حتیٰ جو چیز تم بھولے سے بھی کر دو گے، فراموشی، فراموشی اختیار کا سب سے کم ترین مرحلہ ہے، ایسے ہی ہے نا، میں مختار ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں مختار ہوں، جانتا ہوں کوئی میرے پر پریشر نہیں، بھول گیا، پہلا روزہ تھا، گرمی بہت تھی، باہر کچھ مسائل پیش آ گئے، گھر میں داخل ہوئے تھوڑی دیر کے لیے یاد ہی نہیں رہا کہ روزہ تھا، فریج کا دروازہ کھولا پوری بوتل گٹا گٹ پی گئے، پینے کے بعد یاد آیا اوہو آج تو پہلا روزہ تھا، میں نے تو روزہ رکھا تھا، نہیں، اتنی سی دیر کے لیے بھی تمہاری غفلت کی وجہ سے جو تمہارا اختیار ختم ہو رہا ہے وہ اتنا رحیم ہے کہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جہاں اتنا ضعیف مرحلے میں بھی اختیار سلب ہو رہا ہو تو خدا حکم نہیں دیتا، اب جہاں بالکل ہی اختیار نہ ہو، جہاں کوئی اختیار ہی نہ ہو وہاں پر حکم کو معنی رکھتا ہے نہیں رکھتا، لہذا جب ہم نے کہا ثم الینا ترجعون، تم پلٹو گے نہیں پلٹائے جاؤ گے، تو پلٹنے کے کہا جواب دیا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہماری مجبوری ہے، ہم سے تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ آ جاؤ، یہ پلٹنا میرے اور آپ کے بس میں تو نہیں ہے نا، جو موت کا بعد پلٹنا ہے کیا کسی کے اختیار میں ہے؟ نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی حکم نہیں دیا کہ مر جاؤ، دیا کسی کو حکم؟ اچھا اگر معصوم حکم دے دے، خدا نے تو نہیں دیا، لیکن اگر معصوم کہہ دے منہ تو مر جاؤ تو کیا کریں؟ بھائی معصوم نے حکم دیا، کہا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، ہاں تو قبل ان تموتو بتا رہا ہے کہ یہ والی موت اختیاری ہے، وہ والی موت اجباری ہے، اجباری موت سے پہلے مر جاؤ، مانا کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھے جب تک ہمیں مفاہیم قرآن اور اہل بیت کی زبان سے سمجھ میں نہیں آئیں گے تب تک نہ قرآن ہمارے لیے معنی پیدا کرے گا نہ روایات۔ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ معصوم کہہ رہا موت ہوں، میں کہوں گا مولا میرے موت میں اختیار میں موت ہی نہیں ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں معصوم؟ موت ہوں قبل ان تموت، اشارہ کر دوں گا نہ بات ذہن میں رہ جائے گی آپ کی خلش کے عنوان سے، کیوں کہہ رہے مولا موتو ان قبل تموتو؟ اس لیے کہ پہلا موتو موت نہیں ہے، موت تاری کرنا ہے، جب موت تاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ موت کے آثار میں سے ایک اثر کیا ہے؟ جب موت کسی پہ تاری ہوتی ہے تو اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، ابھی تک صاحب اختیار ہے، اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے، حرکت اپنی مرضی سے کر رہا، لیکن جیسے ہی موت تاری ہوتی ہے اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا ہاتھ کوئی اور ہلاتا ہے، اس کا پیر کوئی اور ہلاتا ہے، دوسرے کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، یہ موت کا پہلا اثر ہے۔ تو جو ہم سے کہا گیا موتو قبل ان تموتو، اس پہلے موتو سے مراد کیا ہے؟ موتو فی امرنا، اپنے آپ کو ہمارے امر کے حوالے اس طریقے سے کر دو گویا ہمارے امر کے ہاتھوں میں تم مردے جیسے بن جاؤ، تمہارا ہلنا ہماری مرضی سے ہو، تمہارا اٹھنا ہماری مرضی سے ہو، تمہارا چلنا ہماری مرضی سے ہو، ہمارے امر میں اپنے آپ کو مار دو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. کیوں؟ جب تم ہمارے امر میں اپنے آپ کو مار دو گے تو پھر تمہیں موت آئے گی ہی نہیں. اللهم صل وسلم. مطالب اپنی جگہ پر محفوظ. اب اختیار نہیں ہے موت پر تو خدا یہی کہے گا نا الینا ترجعون. اب کس طرح سے کلیے کو توڑتا ہے خدا؟ کہا میں سب کو موت کا ذائقہ چکھاؤں گا اور سب کو زبردستی اپنی طرف پلٹاؤں گا. لیکن اس قاعدے کلیے کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارک فجر کی آخری آیتوں میں توڑا ہے. اور توڑا کس لیے ہے؟ اس لیے حکم استثنائی جاری کیا ہے تاکہ کچھ نفوس کی اہمیت کو خدا ظاہر کر سکے، بتا سکے کہ ہر نفس میرے لیے ایسا نہیں ہے، کچھ نفوس میرے نزدیک محترم ہیں. یہاں پر کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھاؤں گا، ثم الینا ترجعون، پھر اپنی طرف زبردستی پلٹاؤں گا. لیکن جو نفس محترم تھا پہلے مرحلے میں خدا نے اپنے لہن کو تبدیل کیا، حکم استثنائی جاری کرنے سے پہلے لہن میں تبدیلی پیدا کی اور کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ یا ایتھا کا لفظ بتا رہا ہے نفس محترم ہے. کون سا نفس ہے؟ کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، کیا تیرے لیے موت ہے؟ کہا نہیں تیرے لیے موت نہیں ہے. کیا تجھے زبردستی بلاؤں گا؟ کہا نہیں تجھے زبردستی بھی نہیں بلاؤں گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف خود پلٹ کر آپ. اس کو کہہ رہا ہے ترجعون، تو خود نہیں آئے گا، میں تجھے پلٹاؤں گا. اس سے کہہ رہا ہے تو خدا ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف خود پلٹ. ارجعی بتا رہا تھا، ارجعی کافی تھا یہ کہنے کے لیے کہ اس نفس کا اختیار اپنی موت کے اوپر ہے، یہ جب چاہے اپنے پروردگار کی طرف پلٹ سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شریر ذہن میں کوئی نہ کوئی نقطہ سر اٹھا لے. تمام احتمالات کو ختم کرنے کے لیے فرمایا ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ. عام حالت میں نہیں، راضیت مرضیہ، اس حالت میں کہ تو نے اپنے پروردگار کو تو راضی کر ہی لیا ہے، اب اپنی مرضی سے پروردگار کی طرف آ. لہذا مقام اور ہے، یہ نفس مطمئنہ کون ہے کہ جس کے لیے خدا کرے اپنی مرضی سے آ. معصوم، یاد رکھیے گا، معصوم کے لیے موت نہیں ہے، معصوم رجوع کرتا ہے. اب یہ بحث انشاءاللہ کبھی رہی کہ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ دو عمل مختلف، علتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن ظاہر یکساں ہو جاتے ہیں. جب ظاہر یکساں ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر یکساں ہو جائے تو بعض اوقات دیکھنے والا دھوکہ کھا جاتا ہے. لہذا اللہ نے اس دھوکے سے نکالنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ہر جنازے کو دیکھ کر یہ سمجھو کہ یہ مر گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ہر جنازے کو، ہر مرقد کو دیکھ کر تم یہ سمجھنے لگو کہ جو بھی جنازہ ہوگا، جو بھی مرقد ہوگی وہ مردہ ہوگا. اللہ نے نچلی سطح پر اطمینان رکھنے والے نفس سے بہت نچلی سطح پر آ کر فرمایا کہ خبردار، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. دیکھو جو میرے راستے میں، میری سبیل میں مر جائے، قتل ہو جائے، خبردار اس کو مردہ مت کہنا، خبردار مردہ مت کہنا، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے. اب اگر تیرا مقتول تیرے سامنے کھڑا ہے تو مردہ ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں گیا ہے تو زندہ ہے. پس جنازہ دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، جنازے کے بارے میں موت کا حکم لگانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کون اللہ کی سبیل پر تھا کون نہیں تھا. لہذا ہر جنازے پر موت کا حکم مت لگانا. اسی چیز کو سمجھانے کے لیے پیغمبر نے بھی ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو ہر جنازے کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا،
دکھانا، بلکہ پہلے یہ دیکھ لینا کہ جنازہ کسی شہید کا ہے یا نہیں. اگر شہید کا ہے تو پھر مرا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا بل احیا، تو مولا شہید کون کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے قاعدہ کلیہ دے دیا، کہا کہ دیکھو شہید وہ ہوتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا جنگ کے میدان میں گیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ تھا، پیغمبر کی رکاب میں جہاد کر رہا تھا اور اس کا جنازہ پایا گیا، اس کے ساتھیوں نے کہا مبارک ہو اس کو شہادت نصیب ہو گئی، پیغمبر کے پاس لا کر رکھا، پیغمبر نے کہا نہیں اس کو سائٹ پہ کر دو. کہا کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہا یہ اللہ کے راستے میں نہیں مارا گیا، بلکہ یہ درواقع کسی کا گدھا پکڑنے کے لیے جا رہا تھا. یہ شہید نہیں ہے، یہ قتیل حمار ہے، یہ گدھا پکڑنے کے چکر میں مارا گیا، یہ اللہ کے چکر میں نہیں مارا گیا. تو مولا آپ کے ساتھ تھا، بظاہر مسلمان تھا، کفار کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، مارا گیا. یہ تو آپ نے بتا دیا تو پتہ لگ گیا کہ یہ گدھے کے چکر میں مارا گیا. تو اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کون سبیل پر ہے کون سبیل پر نہیں ہے؟ کوئی ایسا قاعدہ کلیہ دے دیں کہ شہادت کا معیار واضح ہو جائے. تو کہا اگر شہادت کا معیار واضح کرنا ہے تو بس سن لو، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا.
معیار شہادت یہ ہے، معیار حیات یہ ہے، ابدی زندگی پا لیتا ہے. بس یہ مت دیکھنا بستر پر مرا ہے یا جنگ میں، یہ مت دیکھنا اپنی طبیعی موت مرا ہے یا قتل ہوا ہے، بس یہ دیکھنا اہل بیت کا محب ہے یا نہیں. بس اگر اہل بیت کا محب ہے تو پھر زندہ ہے. ماتا شہیدہ، مر بھی جائے گا تب بھی زندہ ہوگا. اور اگر اہل بیت کا بغض ہے تو ماتا کافرہ، وہ کافر مرتا ہے، زندگی میں بھی کافر ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی کافر ہوتا ہے، مرنے سے زندگی میں جب چلتا پھرتا ہوتا ہے تب بھی مردہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد حقیقی مردہ بن جاتا ہے. میں اکثر یہ ربائی پیش کرتا ہوں، ہمارے کوئٹہ کے بزرگ شاعر تھے اختر حسین زیدی صاحب، خدا ان کی روح کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت کرے. ایک بڑی خوبصورتی سے چار مصروں میں انہوں نے اس پورے مطلب کو بڑی خوبصورتی سے باندھا، بس آپ کی خدمت میں تقدیم کروں اور زحمتوں کو تمام. فرماتے ہیں کہ کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا. کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا تم نہیں سمجھے، وہ اہل بیت کا دشمن تھا تم نہیں سمجھے، دفن وہ آج ہوا ہے مرا تو کب کا تھا. لہذا حیات کی علامت، حیات کی حقیقت محب اہل بیت، محبت اہل بیت، اور اس محبت اہل بیت کا مرکز اور محور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ. قاعدہ یاد رکھیے گا، قاعدہ یاد رکھیے گا، اہل بیت تے اطہار میں جو جناب سیدہ کا محب ہو جائے وہ اولین و آخرین معصومین کا محب ہو جاتا ہے، اور جو جناب سیدہ سے محبت نہ کر سکے وہ یہ قابلیت ہی پیدا نہیں کرتا کہ دیگر ائمہ سے اس کی محبت ثابت ہو سکے. مرکز و محور ہے تمام کائنات کی محبت کا، مرکز اور محور سیدہ. کیوں پیغمبر جناب سیدہ سے اتنی محبت کرتے؟ اس لیے کہ صرف خود پیغمبر کی محبت نہیں ہے، خدا کی محبت کا مرکز اور محور سیدہ. جو سیدہ سے محبت کرے خدا اس سے محبت کرتا ہے، جو سیدہ سے بغض رکھے خدا اس سے بغض رکھتا ہے، جس سے سیدہ راضی ہو جائے اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے، اور جس پر سیدہ غضبناک ہو جائے اس پر خدا کا غضب جاری ہو جاتا ہے. جب بھی نماز میں غیر المغضوب پڑھیں تو اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا اس غیر المغضوب کا حتمی مصداق وہ ہے جس سے سیدہ غضبناک ہوئی ہے، حتمی مصداق وہ ہے جس سے سیدہ غضبناک ہوئی ہے. یہ جو ایام آستانے ایام فاطمیہ ہیں، کچھ دنوں کے بعد ایام فاطمیہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ حتمی طور پر یہ کہتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، گھر کا دروازہ جلایا جا چکا تھا۔ خدا جانے عشق علی کیا شے ہے، خدا جانے عشق ولایت کیا ہے، جلتا ہوا دروازہ اور دیوار بھی سیدہ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ آگ کی تپش جب بڑھتی ہے تو انسان فطرتاً اس سے دور جانا چاہتا ہے۔ بعض علماء نے، بعض عرفا نے کہا کہ جب دروازے کو پوری طرح سے آگ لگ چکی تھی اور اس ملعون نے پوری طاقت کے ساتھ دروازے کو لات ماری، تو جب دروازہ جدا ہوا ہے اپنے قبضوں سے تو اس دروازے کی قبضے کی کیلیں اس دروازے کے ساتھ ساتھ تھے۔ کبھی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے گا، جلتی ہوئی لکڑی میں لگی ہوئی میخ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی جائے، خدا جانے در و دیوار کے درمیان میں کون سی مصیبت ہے جو سیدہ پر گزر رہی ہے۔ لیکن عشق علی کی کیفیت الگ ہے، عشق ولایت کی کیفیت الگ ہے۔ جلتے ہوئے دروازے، داغدار کیلوں کے درمیان بھی سیدہ پوری مقاومت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ جب اس ملعون نے دیکھا نا کہ سیدہ اس حالت میں بھی راستہ چھوڑ نہیں رہی، تو اپنی نیام سے پشت در اتنی زور کی ضربت لگائی کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور سیدہ زمین پر گر گئی۔ گر کر رونے لگی، وا محمدا وا ابتا وا مصیبتا کی آوازیں بلند کر رہی ہیں، لیکن سیدہ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کبھی سیدہ کی مظلومیت کو چشم تصور میں قائم کیجئے گا۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں بچپن سے ہمیں سکھاتی ہیں، بچے کوئی اگر چوٹ لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو یا علی مدد کہنا، اس لیے کہ علی مشکل کشائے کائنات ہے، گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے، تکلیف میں مبتلا افراد کی مدد کرتا ہے۔ خدا جانے سیدہ کی مظلومیت کیسی مظلومیت ہے، کائنات کا مشکل کشا چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھا ہے اور سیدہ یا علی مدد نہیں کہہ سکتی۔ اس مرحلے میں ایک مرتبہ تڑپ کر کہا، یا فضا خذینی، اے فضا آ کر مجھے سنبھال۔ فضا آگے بڑھ کر سیدہ کو سہارا دے رہی ہے۔ اتنے میں میری بیوی نے دیکھا کہ یہ ملعون آگے بڑھ کر مولا کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تاریخ نے کہا پھر اپنے تمام قد کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ملعون نے ایسا تماچا لگایا، سیدہ زمین پر گر گئی، علی کے گلے میں رسی باندھی اور رسی باندھ کر علی کو گھسیٹ کر لے جانا چاہتے ہیں۔ خدا جانے عشق علی کیا ہے، سیدہ ایک مرتبہ پھر دوڑتی ہوئی آئی، علی کے سامنے ایک مرتبہ سپر بن کر کھڑی ہو گئی، یا علی تم کائنات کے مشکل کشا ہو، آج فاطمہ تمہاری مشکل کشا ہے۔ ایک مرتبہ کہا، خدا کی قسم اگر تم نے ابو الحسن کو نہ چھوڑا، میں اپنے سر سے چادر ہٹا کر تمہارے لیے بدعا کروں گی۔ بس عزاداروں یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ خوف کی فضا طاری ہو گئی، لوگ پیچھے کی جانب ہٹ گئے، اپنے علی کو بچا کر سیدہ لے گئی، گھر پہنچ گئی۔ لیکن ایک مرتبہ سوچ کر تو بتاؤ، آج کون کس کو پرسا دے رہا ہوگا، آج کون کس کو کس کا پرسا دے رہا ہوگا، کون کس کے آنسو پوچھ رہا ہوگا۔ بس عزادار میں ایک مار کہوں گا، اے جناب سیدہ تمہاری حرمت کا خیال رکھ لیا گیا، تمہارے سر سے چادر اترنے نہیں دی، لیکن خدا جانے وہ کیسے بے غیرت تھے جو کربلا میں حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد خیموں کو آگ لگا رہے تھے، تمہاری بیٹیوں کے
بستروں سے چادروں کو چھیڑ رہے تھے، تمہارے اترت ماں بیٹیوں کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر درباروں اور بازاروں میں پھرا رہے تھے۔
علی کے زخم ایسے تھے، علی کا دکھ ایسا تھا کہ سیدہ اپنے دکھوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ نے سنا ہے نا، ایک مرتبہ جناب فضہ نے آ کر کہا، بی 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 میں نے دیکھا ہے اب لوگ مولا کو سلام نہیں کرتے۔ سیدہ کو بڑی تکلیف ہوئی، انتظار کرتی رہی۔ شام کو مولا کائنات آئے، ایک مرتبہ پاس آرام سے بیٹھ کر کہا، ابن الحسن کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا، اے رسول کی بیٹی پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا، یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کر کہا، اے نبی کی بیٹی بات اگر اتنی ہوتی علی برداشت کر لیتا، نوبت یہاں تک آئی ہوئی ہے، علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ علی کے دردوں کو جانتی تھی، سارا دن پسلی پر ہاتھ رہتا، جب علی آ جاتے اپنی پسلی سے ہاتھ اٹھا لیتی، سارے دن آنکھ کی سرخی ظاہر رہتی، علی آتے تو اپنے آنکھ پر پلو ڈال لیتے۔ پھر ایک رات وہ بھی آ گئی جب سیدہ علی سے کہہ رہی تھی، یا علی غسلنی فی اللیل، یا علی کفنی فی اللیل، یا علی دفنی فی اللیل، اے میرے مولا مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھے رات کی تاریکی میں ہی دفنا دینا۔ ارے شاید بی بی یہ چاہتی تھی آتے جاتے مولا کو میرے زخموں کا اندازہ نہ ہو، مگر جب علی کو اندازہ ہوا دھارے مار مار کر علی روتے رہے۔ غسل و کفن دے دیا، ایک مرتبہ آخری مرحلہ آ چکا ہے، اس سیدہ کے چہرے کا دیدار بچوں کو کرایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ چہرے کو کھول کر علی نے اپنے بچوں سے کہا، آؤ بچوں اور آ کر اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے ایک مرتبہ دوڑ کر ماں کے بدن سے لپٹ کر رونے لگے۔ راوی کہتے ہیں جب امام حسین نے رونا شروع کیا تو بس سیدہ سے برداشت نہ ہوا، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پس ایک مرحلہ وہ آیا جب سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے، ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایک مرتبہ ہاتف کی صدا سنائی دی، یا علی اپنے بچوں کو سیدہ سے جدا کر لو، عرش الہی میں لرزہ ہے، عرش الہی لرزہ بر اندام ہے، بس چشم تصور سے دیکھتا ہوں علی جیسا رعوف باپ اور اپنے بچوں کو بڑے پیار سے جدا کر رہا ہوگا، جناب زینبوں میں کلثوم کو بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا، حسنین کریمین کو بہت ہی پیار سے اپنی ماں سے جدا کیا ہوگا۔ میں کہوں گا، یا علی ایک مرتبہ 11 محرم کی صبح کربلا تشریف لا کر دیجیے گا، ارے کچلی ہوئی لاش پر 4 سالہ بچے لپٹ کر رونا چاہتی ہے، کوئی تازیانے مار رہا، کوئی تماچے لگا کر سکینہ کو۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بار لها بحق زهراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما۔ منتقب زہرا، منتقب کربلا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اس عبادت کا جو بھی ثواب تیری بارگاہ میں ہے تقدیم کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حضور میں، اور بارہ الہ وہاں سے جو بھی اجر و ثواب ہے حاضرین کے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحومہ سیدہ انجم عباس بنت سید حیدر حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما۔ ان تمام مرحومین اور بالخصوص اس مرحومہ کو بارہ الہ تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جوار سید الشہدا میں جگہ عنایت فرما، قبر و برزخ اور قیامت کے مراحل کو کو آسان فرما. ان تمام مرحومین خصوصاً مرحومہ اور تمام حاضرین کو بار الہ قیامت کے دن جناب سید السلام اللہ علیہ کی شفاعت میں مشمول فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, بالخصوص بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ کنیز حیدر اور انوری بیگم کے لیے دعائے صحت کا کہا ہے, بار الہ ان کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما, ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحومہ مغفورہ سیدہ انجمن عباس بنت سید حیدر حسین رضوی مرحوم کی روح کو اسال فرما دیجئے. سیدہ انجمن عباس بنت سید حیدر حسین رضوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.